أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. آمنت بالله صدق الله العظيم. یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب آ گئی ہو. بے شک اللہ نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نہ وہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے. یہ وہ دن ہوگا کہ آگ کے اندر ان کے چہرے پلٹے جائیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے. اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا تھا تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت فرما. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو بری کر دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کہی تھیں، اور حضرت موسیٰ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 63, 64, 65, 66, 67, 68 اور 69 تک کی آیات تھیں. ان میں جو آیت نمبر 63 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کی بات نقل کی کہ یہ کافر لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یسألوک الناس عن الساعة، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا اور کب آنے والی ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ساری بڑی بڑی کتابوں میں آئی ہے، اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس آدمی سے سوال کیا جا رہا ہے اسے سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، جس طرح تمہیں کچھ علم نہیں ہے اسی طرح مجھے بھی کچھ علم نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کا علم اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور اس کا علم انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی نہیں ہے، ملائکہ کو بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ جو سب سے افضل شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ان کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ جس آدمی سے یہ سوال کیا جا رہا ہے اسے سوال کرنے والے سے زیادہ معلوم نہیں ہے، یعنی نہ مجھے معلوم نہ تمہیں معلوم۔ البتہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے اور بڑی پیاری، فرمایا کہ الا ان الدنیا مرتحلۃ والآخرۃ مقبلۃ، کہ دنیا جو ہے وہ آگے چلتی جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ الا ان الدنیا مرتحلۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا جو ہے وہ کوچ کر رہی ہے آگے کی طرف، یعنی قیامت کی طرف، اور آخرت اور قیامت جو ہے وہ آگے سے سامنے آ رہی ہے، تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت میں ان کا ملاپ ہو جائے گا، کب دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ آج کل کی یہ چلتی ہوئی سیڑھیاں ہوتی ہیں، تو آپ اس پہ کھڑے ہو گئے تو چل رہے ہیں، ادھر سے بھی کچھ ایک سیڑھی ہے جو چلتی آ رہی ہے، تو رفتار کب ہے اور کتنی ہے اور کہاں جا کر یہ دونوں ملیں گی، اللہ سبحانہ و تعالی ہی اس کو جانتے ہیں۔ قیامت کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات بتائی گئی ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور امتیوں کو بتائی ہیں کہ قیامت کی بڑی بڑی علامات یہ ہیں، اور وہ علامات چھپی ہوئی بھی ہیں، ان میں سے بعض احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، بعض احادیث ضعیفہ سے ثابت ہیں۔ جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں ان کے اندر تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، مثلا یہی جو حدیث جبریل جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اس میں یہ آتا ہے کہ سائل نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ کو قیامت کا علم تو نہیں ہے لیکن کچھ علامات ہی بتا دیجئے، تو آپ نے یہ فرمایا ان تلد الامۃ ربتاہا وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ جب باندی اپنی آقا کو جنے، یعنی بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ ماں کے اور باپ کے نافرمان ہو جائیں، تو یہ قیامت کی قریب آنے کی علامت ہے۔ اسی طرح جو چھوٹے درجے کے لوگ ہیں جب اونچی اونچی جگہوں پر پہنچ جائیں اور فساد زمین کے اندر بہت زیادہ پھیل جائے، تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات تو بتا دیں، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وقت اور سال اور تاریخ کا علم نہیں تھا۔ یہی بات اس آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمائی گئی کہ یسألوک الناس عن الساعة، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، بچپن میں ہم فارسی میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے جز اینیست، یعنی اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اردو میں آج کل ہم کہہ سکتے ہیں صرف اور صرف، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم ہے شاید کہ قیامت قریب ہو رہی ہو۔ تو قیامت تو قریب ہوتی جا رہی ہے، مسلسل دنیا آگے جا رہی ہے، جیسے ابھی میں نے حدیث بیان کی، اور آخرت سامنے سے آگے آ رہی ہے۔ تو قیامت تو مسلسل ہر لمحے قیامت قریب ہو رہی ہے، جو وقت گزر رہا ہے ہم مسلسل قیامت کی طرف جا رہے ہیں، قیامت ہمارے قریب آ رہی ہے، اور یہ تو بڑی قیامت ہے اور ایک چھوٹی قیامت بھی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من ماتا فقط قامت قیامته، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو ہی گئی۔ جیسے ہی مرے گا تو ظاہر دنیا تو ختم ہو گئی، عالم آخرت میں وہ داخل ہو گیا، جب داخل ہو گیا تو قیامت تو اس کی قائم ہو گئی۔ اسی لیے جو قیامت کے اثرات ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، قبر میں راحت ہے تو راحت ملنی شروع ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ عذاب ہے تو اس کا کچھ حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قیامت تو مسلسل قریب آ رہی ہے، اس کو فرمایا گیا تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب آ رہی ہو۔ اور یہاں طالب علموں کے لیے، ساتھیوں کے لیے یہ بھی ہے کہ لعل الساعۃ تکون قریبا، تو ساعة مؤنث ہے تو قریبتن ہونا چاہیے تھا تکون قریبتن، لیکن اس کی دو توجیحات کی گئی ہیں، اور یہ توجیحات صرف یہی نہیں ہیں بلکہ اور بھی کئی جگہوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے جو شعراء دور جاہلیت تھے، امرؤ القیس، نابغہ زبیانی وغیرہ، تو ان کے ہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھار یہ مؤنث کی جو مؤنث کی جو خبر ہے یا مؤنث کا جو ظرف ہے وہ مذکر لایا جاتا تھا، اور یہ کلام عرب کے اندر رائج ہے۔ امرؤ القیس کے اشعار میں بھی اس کا ذکر ہے، جس کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اور ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ لعل الساعۃ یہ معنی میں ہے وقت کے، کہ شاید کہ وہ وقت اب قریب آ رہا ہے۔ اور ایک توجیہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر سے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ یہاں تکونو تامہ ہے اور معنی ہے تقومو کے، اور قریبا جو ہے یہ اس کی خبر نہیں ہے کانا کی، بلکہ قریباً یہ ظرف ہے، اور جب ظرف بنایا جائے تو اس میں مطابقت ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو لعل الساعۃ تکون قریبا، کیا پتا کہ وہ قیامت قریب قائم ہو جائے۔ تو لعل الساعۃ تقوم قریبا، تو گویا کانا تامہ ہوگا، تکون تامہ تقوم کے معنی میں ہوگا اور قریبا اس سے ظرف بن جائے گا۔ یہ عربی گرامر کی چھوٹی سی بات تھی جو میں نے پڑھی تھی، میں نے کہا آگے منتقل کر دوں۔ آگے آیت نمبر 64 اور 65 میں ارشاد ہے کہ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، کہ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالی نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، ظاہر ہے، اور دور بھی کیا کر دیا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کی طرف بلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں اور موقع دیتے رہتے ہیں کہ کسی طرح میری رحمت کے اندر آ جاؤ۔ ساری عمر گناہ کرتا رہے انسان، ایک مرتبہ سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، ایسے رحیم اور کریم ہے۔ لیکن انسان کسی بھی طریقے سے اگر رحمت میں آنا نہ چاہے تو پھر کیا ہے؟ قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا یہ خدا کی رحمت ہم زبردستی تمہیں دے دیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ تو جو آدمی خدا کی رحمت کو ناپسند کرتا ہو اس کو تو نہیں ملتی، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طالب ہو، ذرا سی بھی کوشش کرے، ذرا سا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، یہاں تک کہ بندہ ایک بالش بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، بندہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں، اسے اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بے حساب ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نیچے آنا ہی نہ چاہے اور رحمت سے نفرت کرنے لگا ہو، رحمت سے دور رہنا چاہتا ہو، تو پھر وہ ملعون ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کو فرمایا گیا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، واعد لهم سعیرا، یا یوں کہہ لیجئے کہ بے شک اللہ نے کافروں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا اللہ نے پھٹکار دیا، یہ اردو کا پرانا لفظ تھا، پھٹکار پڑ گئی، یعنی خدا کی رحمت سے دور ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے، لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ وہ کسی دوست کو پائیں گے نہ مددگار کو پائیں گے۔ قرآن نے دو چیزوں کی نفی کی، کہ ان کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کا عذاب اللہ پناہ میں رکھے ایسا ہے کہ وہاں کوئی دوست کسی دوست کے قریب بھی نہیں ہوگا، ہوگا بھی تو دوسرے ایک دوست کو اپنی حالت اتنی پریشان کن ہوگی کہ اس کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور کوئی دوست دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا۔ بسا اوقات آدمی پریشان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں دوست میرا موجود ہے، تو اسی سے تسلی ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کے اندر وہاں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے کسی دوست کو اور نہ کسی مددگار کو۔ آگے آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ آخرت کا قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ ان کے چہرے آگ کے اندر پلٹے جائیں گے، یقولون یا لیتنا، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہائے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے۔ یعنی کافر جو ہیں وہ اس وقت میں تمنا کریں گے جب آخرت کا عذاب ہوگا، اور آخرت کے عذاب میں الٹے پلٹے جائیں گے، اس وقت میں وہ یہ کہیں گے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں اس تمنا کا، خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ دنیا کوچ کر رہی ہے، چلی جا رہی ہے، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ اسی حدیث کے اندر آگے ایک اور لفظ بھی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، کیونکہ آج کے دن عمل ہے، کوئی حساب نہیں دینا، اور کل جب آئے گی تو حساب ہی حساب ہوگا، عمل کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری مہلت دی ہوئی ہے کہ جو بھی آپ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اچھا وہ آپ ہی کے کام آئے گا، اور کوئی حساب کتاب فی الحال نہیں ہے۔ اور جو اگلا قیامت کا دن آنے والا ہے، اس میں حساب ہی حساب ہوگا، وہاں عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو کافر جب یہ کہیں گے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے، تو اس کہنے کا اور خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب وقت گزر جاتا ہے, وقت گزرنے کے بعد آدمی اگر تمنائیں کرے, خواہشیں کرے, تو ان خواہشوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے کہ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا, اور آگے آیت نمبر 68 میں ارشاد ہے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. اور طالب علم ساتھیوں کے لیے ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں, یہاں وآتعنا الرسولا الف کے ساتھ ہے, اسی طرح فاضلونا السبیلا الف کے ساتھ ہے, تو یہ الف فواصل کا کہلاتا ہے. تو ورنہ عام حالات میں الف کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن آیت میں الف بڑھایا جاتا ہے, اور یہ رسم عثمانی سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو اس کا لفظ لکھنے کا طریقہ تحریر کیا تھا, اور جس پر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اتفاق ہوا ہے, اس میں یہ الف فواصل بعض جگہوں میں موجود ہیں, جیسے کہ واطعنا الرسول فاضلونا السبیلا, تو یہ الف فواصل کے کہلاتے ہیں. اب آگے ہی بات سمجھیے کہ آیت نمبر 67 اور 68 میں ان کافروں کی بات کا ذکر ہے کہ کافر یہ کہیں گے کہ اے پروردگار, ہم نے جو غلطی کی یا گناہ کیے یا کفر اور شرک کو اختیار کیا اور آپ کے رحمت سے دور ہوئے, تو اس کی وجہ ہم نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے بڑے تھے جو ہمارے آگے آگئے تھے, ہم تو ایسے ہی ان کی پیروی کرنے والے تھے, تو اے پروردگار آپ ان کو دگنا عذاب دیجئے کیونکہ یہ ہمیں اس جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں. تو یہ بات قرآن مجید نے یہاں ذکر کی اور فرمایا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, اور یہ جہنمی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار, بے شک ہم نے تو اطاعت کی تھی, یعنی کہنا مانا تھا سادتنا اپنے سرداروں کا, وکبراءنا اور اپنے بڑوں کا, فاضلونا السبیلا اور ان سب نے ہمیں راستے سے گمراہ کیا تھا, انہوں نے ہمیں راستے سے بچلایا تھا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے ہمارے پروردگار ان ہمارے بڑوں کو, سرداروں کو اور گمراہ کرنے والوں کو, ان کو دگنا عذاب دے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا, اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما, یعنی ہم تو ہیں ہی خدا آپ کی رحمت سے دور اور جہنم میں, لیکن ان کو ہم سے دگنا عذاب عطا فرما. یہ کافر کہیں گے حق سبحانہ و تعالی کے لیے کہ ربنا, اے ہمارے پروردگار ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. یہاں قرآن مجید نے آگے کوئی بات ذکر نہیں کی, لیکن یہی بات جو ہے سورۃ الاعراف میں بھی آئی ہے اور آگے سورۃ السبع میں بھی آنے والی ہے. اور سورۃ الاعراف میں اور سورۃ السبع میں یہ بات ہے کہ جب جہنم میں پہنچیں گے تو ہر شخص اپنی ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈالے گا, اور یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب کامیابی ہوتی ہے تو ہر شخص کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتا ہے, اور جب ناکامی ہوتی ہے تو ہر شخص جو ہے ناکامی کی ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے. تو یہ جو انسان کی عادت ہے, یہ آخرت کے اندر بھی یہی ہوگی. تو یہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ جی ہم نے, ہماری تو کوئی اتنی غلطی نہیں ہے, اصل غلطی جو ہے وہ ہمارے سے آگے لوگوں کی تھی, ہم تو ان کو دیکھ دیکھ کے چلتے رہے, وہ بتوں کو سجدہ کرتے رہے, ہم بھی کرتے رہے. وہ جناب قتل, شراب, زنا اور حقوق العباد کی پامالی کرتے رہے, ہم بھی کرتے رہے. تو سورۃ الاعراف میں بھی فرمایا گیا اور یہاں بھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 68 میں اور آگے سورۃ السبع میں بھی پورا مکالمہ آنے والا ہے. تو یہاں یہ فرمایا گیا, یہاں یہ ان کا قول نقل کیا گیا کہ اے پروردگار ان کو دگنا عذاب دیجئے, ولعنہم لعنا کبیرا, اور ان پر بھاری لعنت کیجئے، بڑی لعنت کیجئے۔ لیکن سورۃ الاعراف میں آگے یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ کہیں گے تو اللہ تعالی جواب میں فرمائیں گے قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، لکل ضعف ولکن لا تعلمون، کہ ہر ایک کوئی دگنا چوگنا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو، ہر ایک کے لیے دگنا اور چوگنا عذاب ہے اور لیکن تم جانتے نہیں ہو، یعنی تم تو اپنی مصیبت میں گرفتار ہو اور سمجھتے ہو کہ جناب ان کو دگنا عذاب ہونا چاہیے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے تو وہ بھی کچھ کم نہیں ہے، وہ بھی دگنا چوگنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی نے ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ آخرت میں پہنچ کے کوئی یہ نہ کہہ سکے جی ہمیں پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالی نے یہاں یہ بات بیان کر دی کہ وہاں پہنچ کر لوگ ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے اور عذاب میں گرفتار ہوں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہمیں شاید کم ہو رہا ہو، دوسروں کو زیادہ ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں ہر شخص کو اتنا عذاب ہوگا کہ جس کی کوئی سہار دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ البتہ سورۃ النحل کی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو گمراہ کرنے والے ہیں ویسے ان کو عذاب زیادہ ہے، کیونکہ جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کو دو طرح کا عذاب ہوگا، ایک یہ کہ خود گمراہ ہوئے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں، خود بھی نیکی کریں، آپ نمازی ہیں، دوسروں کو بھی آپ نے نمازی بنا دیا، تو آپ کو اپنی نماز کا بھی ثواب ملے گا اور جو جو لوگ آپ کی وجہ سے نیکی کے راستے پر آئے ہیں تو ان کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں درج کر دیا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرے کو گمراہ کرے یا گناہوں میں مبتلا کرے تو جو گناہ میں مبتلا ہوا ہے اس کو تو عذاب اکہ رہا ہے، لیکن جس جو خود گناہ میں مبتلا بھی ہوا اور دوسروں کو بھی اس گناہ میں مبتلا کیا اس کو دگنا ہے۔ وَزِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورۃ النحل میں ارشاد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی گمراہی کا ذریعہ بنے تو اس کو دوہرا عذاب ہے۔ بہرحال آیت نمبر 67 اور 68 کا ترجمہ ایک مرتبہ سن لیجئے کہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی اطاعت کی تھی تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا تھا، اے ہمارے پروردگار انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر دے۔ اب یہاں دو قراتیں ہیں، ایک ہے لعنن کبیرہ، یہ حفظ کی قرات عاصم رحمہ اللہ کی، لیکن ایک دوسری قرات بھی ہے جو دوسرے قراء کی ہے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا، دونوں قراتیں ہیں اور دونوں قرات متواترہ ہیں۔ آج کے درس کی جو آخری آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیفیں پہنچائیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے موسیٰ کو بری کر دیا ان سب باتوں سے جو ان تکلیف پہنچانے والوں نے کہی تھی۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے۔ عجیب آئے تھے، وکان عند اللہ وجیہا، حضرت موسیٰ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے۔ اور پیچھے آپ کو یاد ہوگا دو تین درس پہلے آیت گزری ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، جو اللہ رسول کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تو اللہ رسول کو تکلیف پہنچانا یہ بڑی خطرناک بات ہے، خاص طور پر کسی نبی کو، ویسے بھی کسی مسلمان کو آپ تکلیف پہنچائیں گناہ کبیرہ ہے، کسی ولی اللہ کو تکلیف پہنچائیں اور زیادہ گناہ کبیرہ ہے، اور نبی علیہ الصلات والسلام کی شان میں گستاخی کی جائے اعزن اللہ من ذلک، تو اس گناہ کا تو کوئی اندازہ کرنا ہی مشکل ہے، کفر تک بات پہنچ جاتی ہے، ملعون ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. اور ہر دور کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، ہم تو صبح شام درود بھیجتے ہیں، کوئی نماز ہماری ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجتے ہوں اور آپ کے لیے دعا نہ کرتے ہوں، کوئی اذان ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم اشہد ان محمد رسول اللہ اور پھر بعد میں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ یہ دعا نہ کرتے ہوں. اور یہ جو ظالم لوگ ہیں جو اپنے آخرت کو تباہ کرتے ہیں، دنیا کو بھی تباہ کرتے ہیں، یہ اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی لوگوں نے بڑی گستاخی کی. اور اس یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیفیں پہنچائیں اور موسیٰ کو بری کر دیا اللہ نے ان سب باتوں سے جو انہوں نے کہی تھیں، اور حضرت موسیٰ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ خود نقل کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور حدیث کی تمام اہم کتابوں میں ہے اور حدیث صحیح ہے بالکل. اور وہ واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور پھر اس کے بعد ہی فرمایا کہ یہی مطلب ہے اس آیت کا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 کا، کہ اے ایمان والو اس ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی. اور پھر واقعہ یہ سنایا کہ ان موسیٰ کان رجلا حییا ستیرا، کہتے موسیٰ علیہ السلام بہت حیا کرنے والے تھے اور پردے کا خیال کرنے والے تھے، چنانچہ وہ لا یرا من جلدہ شیئن، تو ان کے جو سطر تھا وہ چھپا رہتا تھا اور سطر وہ کھولتے نہیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہ جو بنو اسرائیل تھے ان کے ہاں قصہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے وہ ننگے ہو جاتے تھے، پیشاب وغیرہ بھی ایک دوسرے کے سامنے کر لیتے تھے، اور نہاتے تھے تو بالکل ننگے ہو کے نہاتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. یہ طریقہ تھا بنو اسرائیل کے لوگوں کا، کافروں کا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ نبی تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنے سطر کا اہتمام فرماتے ہیں، پیٹ ناف سے لے کر اور گھٹنے تک کا جو حصہ ہے مردوں کے لیے یہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کبھی بھی برہنہ ہو کر نہیں نہایا کرتے تھے. تو یہ جو بنو اسرائیل تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام اتنی شرم کرتے ہیں اور جناب ننگے ہو کر ہم سب کے سامنے نہیں نہاتے، ان کو کوئی اندرونی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا پردے کا اہتمام کرتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مردانہ ان کو کمزوری ہے یا کوئی اور بات. اور تقریباً یہی باتیں وہ ہوتی ہیں جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو شہوت ہوتی ہے اور جناب یہ نیک لوگوں کو تو شہوت نہیں ہوتی ہوگی، حالانکہ بھوک ہے، پیاس ہے، شہوت ہے، یہ تو ہر آدمی کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ کتنا ہی نیک سے نیک آدمی کیوں نہ ہو بھوک تو اس کو بھی لگے گی، پیشاب کا تقاضا تو اس کو بھی ہوگا اور جو شہوت ہے وہ بھی اس کو ضرور ہوگی. اور جتنا صحت مند آدمی ہوگا اتنا ہی یہ چیزیں پورے کمال کے ساتھ ہوں گی. اور انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ کامل درجے کے انسان ہوتے ہیں، جسمانی طور سے بھی اور اخلاقی طور سے بھی. تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی بھی نامرد نہیں ہوتا، کوئی بھی معذور نہیں ہوتا، بلکہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کے اعتبار سے مکمل صاف ستھرا اور مثالی انسان ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی ایک مثالی انسان تھے، لیکن کافر یہ کہتے تھے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے ننگے نہیں ہوتے تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان کو کوئی بیماری ہے، ان کے خصیتیں شاید پھولے ہوئے ہیں یا اور اس طرح کی کوئی بات کہتے تھے. تو ایک دن عجیب واقعہ ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے. فرمایا کہتے موسیٰ علیہ السلام ایک تالاب میں اترے نہانے کے لیے, دور دور تک کوئی نہیں تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب پانی میں ان کا جسم چلا جاتا تھا اس کے بعد وہ اپنا کپڑا کھولتے تھے. تو کپڑا کھول کے انہوں نے قریب کا پتھر تھا کنارے پر اس پہ رکھا اور خود نہانے اتر گئے. جسم پر کوئی اور چیز اب نہیں تھی, چادر ہی تھی, وہ چادر انہوں نے اٹھا کے رکھ دی. جب موسیٰ علیہ السلام نہا کے باہر نکلے تو پتھر آگے آگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے. پتھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ پتھر ہے اور وہ جناب کپڑے لے کے چلا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان کہ بھئی میرے کپڑے اور یہ پتھر اول تو جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, اور میں کس حالت میں نکلوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکارا, صوبی یا حجر, صوبی یا حجر. یہ سب الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پتھر میرے کپڑے دے, اے پتھر میرے کپڑے دے, صوبی یا حجر, صوبی. اور پتھر سنتا نہیں ہے, وہ اپنا چلا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے, پتھر اور تیز, یہاں تک کہ ایسی جگہ میں پہنچے کہ جہاں بنو اسرائیل کے سردار بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہنچ کر وہ جو پتھر تھا وہ رکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اٹھائے, اپنا سطر ڈھانپا, اور پھر اس کو اپنی چھڑی سے چار یا پانچ چھڑیاں لگائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پتھر کے اوپر نشانات پڑ گئے چار یا پانچ. یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ جو ہیں وہ اس طریقے سے بھاگتے چلے آ رہے ہیں اور پتھر آگے آگے ہے اور کپڑے اس پر رکھے ہوئے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑوں کو لینے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں احسن ما خلق اللہ, اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا ہے ان میں حسین ترین انسان تھے. یہ واقعہ پیش آیا, اور یہ واقعہ خود سے سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو پرائیویٹ زندگی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے کر دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پرائیویٹ زندگی ہے اندر کی, ازواج مطہرات کے ساتھ کی, تقریباً ساری کی ساری جو ہے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. اس لیے کہ نبی جو ہے ایک کامل انسان ہوتا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک, اس کی ظاہری زندگی, اس کی اندر کی زندگی, اس میں صدق ہی صدق ہوتا ہے, سچائی ہی سچائی ہوتی ہے, اس کی کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوتی. ہم تو کچھ باہر ہیں کچھ اندر ہیں, بلکہ اندر زیادہ ہیں باہر کم ہیں, لیکن انبیاء کرام علیہ السلام جو بالکل کھلے ہیں, ان کی پوری زندگی سامنے ہوتی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ جو نیکی کی بات کرتے ہیں یا زنا سے روکتے ہیں یا حیا کی بات کرتے ہیں شرم کی, یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو شہوت نہیں ہوتی یا ان کے اندر قوت رجولیت میں کوئی کمی ہے یا مرد ہونے میں کوئی کمی ہے, یہ تم سے بہتر ہیں, لیکن اس کے باوجود پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق یہ حیا کا اور شرم کا خیال رکھتے. قرآن نے یہ واقعہ ذکر کیا, اور دیکھیے واقعہ عجیب ہے یہ, اور حد دیکھا جائے تو کسی بھی آدمی کے کپڑے اتار دینا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالی نے اس کو ذکر کیا قرآن مجید کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل ذکر فرمائی. قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی, موسیٰ کے شان میں گستاخیاں کی تھی, موسیٰ علیہ السلام کو پر طرح طرح کے الزامات لگائے تھے, موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا, ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. فبرأہ اللہ مما قالوا, اللہ نے موسیٰ کو بری کر دیا ان سب باتوں سے جو وہ کہہ رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ شاید ان کو مرد, یہ مرد نہیں ہے, شاید ان کو شہوت نہیں ہوتی ہوگی, یہ جو نیکی کی باتیں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے, اس طرح کی جو باتیں تھیں سب ختم ہو گئیں. آگے جو قرآن نے جملہ کہا وہ بڑا پیارا ہے، اے ایمان والو مت ان لوگوں کی طرح ہونا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی اور اللہ نے موسیٰ کو بری کر دیا ان سب باتوں سے جو وہ کہہ رہے تھے. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيعًا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑے وجاہت والے تھے، بڑے مرتبے والے تھے. موسیٰ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے، یعنی واقعہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسا تھے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں شاید کچھ کمی ہو گئی. ارے تمہارے ذہنوں میں کچھ کجی ہو تو ہو، تمہارے ذہنوں میں کوئی کمی ہو تو ہو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بہت وجاہت والے تھے. اور وجی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی دوسرے کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہو، ایسی قدر و منزلت ہو کہ اس کی کسی بات کا انکار نہ کرتے ہوں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی جو ان کے منہ سے نکل جاتا تھا اور جو وہ دعا کرتے تھے فوراً قبول ہو جاتی تھی. اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا، اور یہ مقام اتنا بڑا تھا لیکن اس کے باوجود دین کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام نیکی کی بات کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو شہوت نہیں ہوتی یا یہ انسان نہیں ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں. جو تمہارے ساتھ مسائل ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی مسائل ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، پھر اللہ نے ان کو بری کر دیا، موسیٰ کو بری کر دیا ان سب باتوں سے جو لوگوں نے کہی تھی. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے، ایسے مرتبے والے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی جو آج تک کسی اور نے نہیں کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے بھائی کو نبی بنا دے. حالانکہ نبی بنانا کوئی معمولی بات ہے، نبی بنانا کوئی معمولی بات ہے. اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں یہ سب سے بڑی سفارش تھی جو کبھی کی گئی ہو کسی انسان کی. سب سے بڑی سفارش یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کی جائے اللہ اس کو نبی بنا دے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی اور سفارش فوراً قبول ہو گئی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے. اور میرے دوستو بزرگو، اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے. بسا اوقات کسی آدمی کے کپڑے اتر جاتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. آپ ظاہری حالات پہ مت جایا کرو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس اتنا بھی نہیں کہ تیل ویل لگا لیں، کنگھی کر لیں، بالوں کو سیٹ کر لیں. اغبارا غبار آلودہ ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی کے بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے. مدفوع بالابواب، اور دروازوں سے ان کو دھکا دے دیا جاتا ہے، کوئی اپنے گھر میں بھی ان کو آنے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن لو اقسم علی اللہ لابر، لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ یہ کرے گا، لابر، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر کے چھوڑتا. اس لیے کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر کہ یہ فقیر ہے، مسکین ہے، تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کوئی بھی ولی اللہ ہو، کبھی اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس لیے کہ کپڑے چاہے اس کے ہوں یا نہ ہوں، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلودہ ہے، ظاہری حالت پتہ نہیں ہے اس کے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی ولی اللہ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی بیماری میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پکڑ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذلک. وہ اس کا مقام ہے، وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. اسی لیے حضرت تھامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جو بھی اللہ اللہ کرنے والا ہو کبھی اس کی شان میں گستاخی نہ کرنا. اور فرمایا کہ الحمدللہ میں نے بھی کبھی کسی اللہ اللہ کہنے والے کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کی. اور ایک حدیث میں عجیب حدیث آتی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی میرا ولی ہوتا ہے اور وہ فرائض اور نوافل ادا کرتا ہے تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس ولی اللہ کا کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بها، اور میں اس ولی اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بها، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور آگے فرمایا من عادا لی ولیا فقد آزنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دوں گا. ہاں ولی ہو سکتا ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے غبار آلودہ ہو، ہو سکتا ہے کپڑے بھی آپ کے پاس پورے نہ ہوں، آپ نے بڑا شاندار ڈریس پہنا ہوا ہے نیکوں والا، ہو سکتا ہے اس بیچارے کے پاس اتنا شاندار ڈریس بھی نہ ہو، سیدھا سادہ وہ کہیں ہو، لیکن اللہ کا ولی ہو، اور اگر اس کے ساتھ آپ دشمنی کرو گے، اس کا مذاق اڑاؤ گے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا، اور پھر آخر میں فرمایا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ موسیٰ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے. ٹھیک ہے، ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا امت کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن کَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے ہاں وہ بڑے مرتبے والے تھے. آیت کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، پھر موسیٰ کو اللہ نے بری کر دیا ان سب باتوں سے جو انہوں نے کہی تھی، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ، ٹائم ہے دعا کا. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں پر اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جب اولاد ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد صالح نرینہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں یا اللہ اپنے ان کو ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیاں دور فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.